اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ روز اپنی گفتگو کا آغاز موت اور کیفیت موت سے کیا تھا. عزیزان محترم، موت کا اگر کوئی انسان مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں جائے اور وہاں پر موت کے صحیح معنی اور مفہوم کو درک کرے. کس طرح؟ ہم ہسپتال جاتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے افراد ہیں جو اپنی پرانی بیماریاں لے کے آئے ہوئے ہیں، ایسی بیماریاں کہ جو اب لا علاج ہیں یا جن کا علاج بہت مشکل ہے، اور وہ افراد جب آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اپنی بیماری کو بتاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں آگاہ کرتا ہے کہ اب آپ کی بیماری علاج کے قابل نہیں رہی، یا مثلاً اب آپ کی بیماری اس اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے جہاں پر علاج ممکن نہیں ہے. اور کس وجہ سے ہے، اس مرحلے پر آپ کیوں پہنچے، آپ کی یہ کیفیت اس مرحلے پہ کیوں پہنچی، اس کے علل و اسباب پھر ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے. یہ دوست اگر مائک صحیح کروا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ڈاکٹر اس مریض کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری یہ بیماری کس وجہ سے لا علاج ہو گئی ہے اور تمہاری موت کا سفر کس وجہ سے اتنا مشکل ہو گیا ہے. اور وہ انسان پھر دو طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، پہلی مشکل بیماری ہوتی ہے اور دوسری مشکل اس بیماری کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو موت آنے والی ہے انسان پھر اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی وہ بیماری کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ جو بیمار ہونے کا احساس انسان کو ہوتا ہے، یہ احساس اس کی بیماری کو دو گنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات، ابھی آج کل تو بیماریوں کا زمانہ ہے نا، آج کل ہمیں ہر طرف کورونا اور وائرل انفیکشن سے اموات اور بیماریوں کے بارے میں خبر ملتی ہے. خدا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک تجربہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری اتنی شدید نہیں ہو، لیکن انسان اس بیماری کے احساس سے اتنا زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہتا. سائنس دانوں نے تجربہ کیا، بہت سارے لوگوں کو کمرے میں لے کے گئے، دو مختلف افراد کا انتخاب کیا اور ان سے یہ کہا کہ ہم تمہیں سانپ سے ڈسوانے جا رہے ہیں، ایک کو سانپ سے ڈسوایا اور یہ کہا کہ سانپ نہیں تھا بلکہ ہم نے تمہیں سوئی چبوئی تھی، اور وہ اس کے اوپر اس زہر نے کوئی اثر نہیں کیا. لیکن دوسرا شخص جسے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں سانپ سے ڈسوا دیا ہے یا سانپ نے تمہیں ڈس لیا ہے، اور اسے سانپ سے ڈسوایا نہیں گیا تھا، وہ خوف سے مر گیا. چونکہ اس دباؤ نے اس کے پورے بدن کا احاطہ کر لیا تھا، اور انسان اپنی اس ذہنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی اس فکری کمزوری کی وجہ سے اس مشکل کا شکار ہو گیا، اور اپنی مشکل کی وجہ سے اس کے لیے اس کی اپنی موت بھی سخت ہو گئی. چونکہ وہ ابھی تک اپنی زندگی میں موت کو قبول ہی نہیں کر پایا ہے، موت کو قبول ہی نہیں کر پایا ہے. اسی کے مقابلے میں اسی ہسپتال میں ہمیں ایسے انسان بھی ملتے ہیں، ایسے افراد بھی ملتے ہیں کہ جو افراد بیماری کا پتہ چلنے کے بعد ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا احتیاط کی جائے، کس طرح دوا کھانی ہے، مجھے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آنی ہے جس کی بدولت میں صحیح ہو جاؤں اور میرے جسم کو لاحق یہ بیماری صحیح ہو جائے اور میں اپنے امورات زندگی کو انجام دے سکوں. عزیزان محترم، انسان کی موت کا انسان کے جسم سے بھی یہی رابطہ ہے. انسان جب اپنے آپ کو دنیا میں اور امورات دنیا میں مشغول کر لیتا ہے تو اس کا جسم یہاں پھنس کے رہ جاتا ہے. روح تو خدا کی امانت ہے، یہ روح جو انسانی بدن میں پھونک دی گئی ہے یہ روح اب باقی رہے گی، چاہے جس شکل میں بھی ہو اسے باقی رہنا ہے. انتخاب انسان کا ہے کہ انسان کس طریقے کا انتخاب کرتا ہے اس جہان میں منتقل ہونے کے لیے. اپنے بدن سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان اس دنیا میں کیا تیاری کرتا ہے، یہ انسان کا ہنر ہے. انسان کی روح کو ارتقا ملتا ہے. کبھی ہم نے اور آپ نے کسی ایسے ولی اللہ کو نہیں دیکھا کہ جو جسمانی اعتبار سے ہم سے فرق کرتا ہو، کبھی ہم نے دیکھا؟ کبھی کوئی ایسی شخصیت جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں قابل تعریف ہو، قابل اعتماد ہو، قابل تکریم و تحریم ہو، ہم اس شخصیت کے مقابلے میں جب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ نہیں، اس کا کوئی ایک ہاتھ زیادہ ہے، نہیں اس کا سر بہت بڑا تھا. نہیں، جسمانی اعتبار سے انسان میں تبدیلی نہیں آتی. انسان جب اپنے اوپر کام کرتا ہے تو اپنی روح پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. کون سی روح؟ جو نور خدا ہے، جو خدا وند متعال نے ہر انسان میں رکھی ہے. انسان اس روح پہ کام کرتا ہے، اور جہاں پر انسان اپنی روح کو بلند مرتبہ کر لے وہاں پر وہ جسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ جسم اس کا رستہ نہیں روک سکتا. آیت اللہ بہلول ایک بڑی عظیم شخصیت، عارف شخصیت گزرے ہیں، بہت سارے علماء نے ان کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے. اپنے زمانے کی بہت مشہور شخصیت، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کے ایک چاہنے والے بتاتے ہیں کہ ہر سال آیت اللہ بہلول محرم الحرام میں ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے اصفہان میں مجلسیں پڑھنے کے لیے، اور قیام ان کا ہمارے گھر پہ ہوتا تھا. ہم سے ان کی بہت زیادہ رفاقت تھی، دوستی تھی. کا ایک سال شدید سردیوں میں محرم آیا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے، میں ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک انہیں بہت زور سے چھینک آئی اور رومال کی ضرورت پڑی. میں نے ادھر ادھر دیکھا، جیب کو ٹٹولا، نہ ان کے پاس رومال نہ میرے پاس، ٹشو وغیرہ بھی نہیں. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ ہے آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کا زمانہ، کہ جب عراق اور ایران کے درمیان سرحدیں بند ہوتی تھیں، جب پوری دنیا سے لوگ کربلا کی زیارت کو ترستے تھے. یہ زمانہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ چھینک آئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، بے اختیار اپنی ٹوپی اتار کے اور آیت اللہ بہلول کے ہاتھ میں دے دی. انہوں نے منہ صاف کیا, اچانک متوجہ ہوئے کہ میری ٹوپی ان کے ہاتھ میں ہے. مسکرا کے میری طرف دیکھا, کہا اس نظر کو میں آج تک نہیں بھول سکتا کہ کتنی محبت سے انہوں نے میری طرف دیکھا تھا. ایک مرتبہ مجلس ختم ہوئی, رات کے وقت گھر آئے, صحن میں کھڑے ہو کے مجھے آواز دی, کیا فلانی باہر آؤ. میں آیا, کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کوئی آرزو ہے تمہارے دل میں, کوئی حسرت ہے تمہارے دل میں؟ ہر انسان کے دل میں حسرت ہوتی ہے, اور جو مولا کا شیعہ ہو اس کے دل میں تو بس یہی حسرت ہوتی ہے کہ بس جس طرح ممکن ہو اپنے مولا کا دیدار کر لے. کہا کہ مولانا اس سے بڑھ کے حسرت کیا ہوگی, کربلا کے راستے بند ہیں, بس خدا کربلا اور نجف کا دیدار کرا دے. توجہ رکھیے گا, بس خدا کربلا اور نجف کا دیدار کرا دے. آیت اللہ بہلول نے کہا کہ اچھا جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ. کہتے ہیں میں گیا, میں غسل کر کے آیا, اس کے بعد مختلف سورتوں کی مختلف آیتوں کو پڑھنے کا کہا کہ فلاں سورہ کی فلاں آیتیں پڑھو, فلاں سورہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو, فلاں سورہ کی آخری آیتیں پڑھو. اور جب یہ پڑھ چکے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور صحن میں دو تین قدم چلے. کہتے ہیں اچانک میں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پایا. میں حیرت زدہ رہ گیا, پریشان رہ گیا. میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ہیں, کہا دیکھتے کیا ہو, زیارت کرو. کہتے ہیں ہر طرف سناٹا, امام کی زری میں کوئی بھی نہیں, صدام کی جانب سے اجازت ہی نہیں ہے لوگوں کو جانے کی, اور ہم نے کھل کے زیارت کی. باہر لے کے آئے, صحن میں کھڑے ہوئے, دو تین قدم چلے تھے, دوبارہ میں نے اپنے آپ کو ایک اور حرم میں پایا. میں نے کہا کہ مولانا یہ کون سا حرم ہے؟ کہا تم نے ہی تو کہا تھا کربلا اور نجف کی زیارت کرنی ہے. کہا یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے. صلی علی محمد و آل محمد. زیارت ختم ہوئی, میں مولا کی زری کے نزدیک مبہوت رہ گیا, پریشان رہ گیا کہ یہ میں کس طرح یہاں پہ آیا, اور ابھی تک میں اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک آیت اللہ بہلول نے مجھے مخاطب کیا. کیا فلانی, کیا گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں, واپس چلتے ہیں. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا, میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے صحن میں پایا. آیت اللہ بہلول نے مجھے مخاطب کیا, کہا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے زیارتیں کرائی, لیکن یہ بتائیے یہ زیارتیں اصلی تھیں یا نہیں تھیں؟ کہا کہ ہم نے اگر تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہاری خواہش پوری کرنے کا کہا تھا تو یہ اصلی تھیں, نقلی کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ میں نے بڑھ کے ایک اور سوال کیا. میں نے کہا اچھا اگر یہ اصلی تھیں تو نجف کی آپ نے زیارت کروائی, کربلا کی زیارت کروائی, سامرہ اور کاظمین بھی لے جاتے؟ کہنے لگے کہ تم بے وقوف ہو, جب تم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تو اس میں سامرہ اور کاظمین کا ذکر نہیں کیا تھا, جتنی تمہاری خواہش تھی پوری کر دی گئی. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, جسم کی انسان کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان اگر اپنے جسم سے چھٹکارا حاصل کر لے, اپنے جسم سے اپنی روح کو آزاد کرنے کی جانب بڑھے, بہت سارے کمالات اس کے اندر, خداوند متعال کے کرامات اور کمالات پیدا ہو جاتے ہیں. جس چیز کو ہم مبہوت ہو کر, حیرت زدہ ہو کر دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا معجزہ خدا نے اسے دے دیا, وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ خداوند متعال کی کرامت ہوتی ہے جو اپنے بندے کو دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جسم کی قید سے آزاد کر دیا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے, بچہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے, ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن کیا آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نظر آیا جس کی زندگی کو خدا وند متعال نے جوانی میں روک دیا ہو؟ جوانی تو انسان کی زندگی کا مثالی پیریڈ ہوتا ہے نا, گولڈن پیریڈ، گولڈن ٹائم، جوان اپنی بے وقوفی اور لاشعوری کا زمانہ گزار چکا ہوتا ہے، اور ابھی وہ اپنی لاچارگی کے اور اپنی ناچاری کے زمانے میں داخل نہیں ہوتا، یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت وہ جو چاہے کام انجام دے لے، اس وقت اگر وہ دنیا کو تسخیر کرنا چاہے گا کر لے گا، کیونکہ عقل عروج پر ہے، جسم کی طاقت عروج پر ہے، دل میں شجاعت، دل میں وہ بہادری، جذبہ، توانائی، ساری چیزیں عروج پر ہیں۔ جوان اس عمر میں کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں وہ کام انجام دے سکتا ہے جو آج تک کسی نے انجام نہیں دیے، لیکن کیا کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ خداوند متعال نے اس کی جوانی پر زندگی کو روک دیا ہو؟ نہیں عزیزوں، بلاخر اس بچپنے کو موت آنی ہے، اس لڑکپن کو موت آنی ہے، اس نوجوانی کو موت آنی ہے، اس جوانی کو موت آنی ہے، بڑھاپے میں تبدیل ہونی ہے۔ انسان زندگی کے ہر فیز میں موت کی کیفیت کو درک کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک نامحسوس موت آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس دنیا سے منتقل ہونے کی باری آتی ہے، وہاں پر انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان ڈر جاتا ہے، کیونکہ اسے اس جسم کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بچپنے سے جب اپنی لڑکپن کے زمانے میں آتا ہے تو اپنے بچپن کی ناتوانی کو چھوڑ کے آتا ہے۔ کوئی بھی جوان ایسا نہیں ہے کہ جس کا جسم بچپنے پر مشتمل ہو، نہیں، کوئی قوی ہیکل، دیو ہیکل، طاقتور مرد اپنے بچپنے جتنا وزن نہیں رکھتا۔ انسانی جسم لمحہ بہ لمحہ منتقل ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ انسانی جسم میں جزئی طور پر موت واقع ہوتی ہے، حیات پیدا ہوتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، الذی خلق الموت والحیات، سلسلہ مسلسل جاری ہے، الذی خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، خدا مند متعال کا نظام مسلسل جاری ہے، ہر وجود میں جاری ہے۔ خزاں کا موسم آتا ہے، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بہار کا موسم آتا ہے، دوبارے پتے آ جاتے ہیں، یہ پتے وہ پہلے والے پتے نہیں تھے۔ انسان کی زندگی میں بھی یہ جسم پہلے والا جسم نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اب تبدیل ہو چکا ہے، لیکن ہم اور آپ اس جسم میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی ساری تگ و دو اس جسم کی خاطر ہوتی ہے، اس کے ملحقات کی خاطر ہوتی ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی خاطر ہوتی ہے، اور یہاں پر آ کر ہمیں اپنا مستقبل وحشت ناک لگتا ہے، کیونکہ ہم کائنات کی سیاہی اور تاریکی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے وجود میں، اپنی ذات میں پھنس کے رہ جائے، عزیزان محترم، وہ وقت کے امام کا بھی ادراک نہیں کر سکتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مصلحت خدا اس وقت ہے کیا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہو کہ خدا اس وقت مجھ سے قیام کا متقاضی ہے یا قعود کا متقاضی ہے، خدا یہ چاہ رہا ہے کہ میں لکھوں، یا خدا کی مصلحت یہ ہے کہ مجھے بولنا ہے۔ جب مجھے اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوگا، جب میں اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاؤں گا، تو میں خدا کی اس خواہش کو، خدا کے اس حکم کو کس طرح پورا کروں گا؟ اور یہ مجھے کون بتائے گا؟ یہ وقت کا امام بتائے گا، وقت کا امام بتائے گا۔ اور جب ہمیں سلسلہ امامت ہی کا ادراک نہ ہو، ہم توحید کے سلسلے کو ہی نہ پہچان پائیں، ہم رسالت کی ذمہ داریوں کو نہ سمجھ پائیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم وقت کا امام اگر ہمیں بلا بھی رہا ہوگا، ہم ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ نہیں دیں گے۔ مالک اور زہاک دو دوست ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، بٹھایا امام نے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک، سنا ہے کہ آپ قیام کر رہے ہیں، خدا آپ کو طاقت دے، خدا آپ کو قوت دے، خدا آپ کو زندگی دے. لیکن اے حسین, یہ جو ہم عام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو تاثر یہی ہے کہ سب کے سب آپ کے خلاف ہیں, اور ایسے میں تو آپ مارے جائیں گے, تو آپ کا اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا نقطہ نظر ہے, آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ امام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تم مجھے چھوڑو اپنی بات کرو, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میری میت میں جنگ کرو, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مالک نے بڑھ کے کہا کہ امام اتنا قرض ہے میرے اوپر, اگر میں لوگوں کا قرض نہیں اتاروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ سارے ہم لوگوں کے پیسے لے کے کھا گیا, بھاگ گیا, اور ہم عزت دار لوگ ہیں, گھرانہ ہے میرا اور اہل و عیال ہیں میرے, بیوی بچے ہیں. امام میں تو معذرت چاہتا ہوں, خداوند متعال آپ کو کامیابی دے, لیکن میرے اوپر ابھی یہ ذمہ داریاں ہیں. اور اجازت لے کے امام کی خدمت سے چلا گیا, امام کے پاس سے. ضحاک سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا نقطہ نظر ہے؟ کہا حسین میری کیفیت بھی مالک سے مختلف نہیں ہے, لیکن میں کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہاں تک آپ کا ساتھ دوں گا جہاں تک میں یہ دیکھوں گا. جناب اب ساتھ دینے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے, ساتھ دینے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا چلو تم اتنا ہی ساتھ دے لو. روزے عاشورہ وہ جو سواری پہ آیا تھا پیدل جنگ کر رہا ہے, بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے, امام بار بار اس کی تعریف کر رہے ہیں, امام اسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا عمل بہت اچھا ہے, وقت کے امام کی تمہیں تائید حاصل ہو گئی ہے جو کام تم کر رہے ہو. لیکن جب امام کے صرف دو صحابی باقی رہ گئے اور اس نے یہ ماجرا دیکھا, امام کے پاس آیا, کہا حسین ہمارا تمہارا جو معاہدہ تھا تمہیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل یاد ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ کہا حسین بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے معاہدے پہ عمل کرو. کہا بسم اللہ, تم آزاد ہو, لیکن تم یہاں سے جاؤ گے کیسے؟ کہا میں اپنے گھوڑے کو تیار کر کے خیمے میں چھپا کے آیا تھا, گیا خیمے سے گھوڑا نکالا, سوار ہوا اور فرار کر گیا. وہ الگ بات ہے کہ نزدیکی گاؤں میں اسے جو ہے وہ تاریخ کہتی ہے مارا گیا وہ. اگر یہی موت زہاق کو امام کی میت میں کربلا میں آ جاتی تو عزیزان محترم آج وہ شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور ہوتا, لیکن نہیں, اس نے اپنی اولویت اپنے آپ کو بنایا, اپنے مفادات کو بنایا. اسی طرح تاریخ میں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے, حیثم نامی ایک شخص یہ بتا رہا ہے کہ میں کربلا کے بیابان میں گیا, ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے, میں نے ایک چھوٹے سے خیمے کو دیکھا, دیکھا کہ ایک شخص اکیلا اس خیمے میں ہے, نزدیک گیا, بات چیت ہوئی, دیکھا کہ بڑا پڑھا لکھا سمجھدار باشعور آدمی ہے اور مالی طور پر بھی بہت متمول گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, متدین ہے اور ہٹا کٹا ہے, ماشاءاللہ سے تندرست ہے, نظر نہیں آتا کہ کہیں سے بھی اسے اس جھونپڑی میں رہنے کی ضرورت ہو. بات چیت ہوئی, پتہ چلا کہ بھائی نزدیکی شہر میں اس کے بیوی بچے ہیں, سب بہت زیادہ پیسے والے ہیں اور وہ یہ سارا پیسہ چھوڑ کر یہاں پہ آ کے آباد ہوا ہے. کیوں آباد ہوا ہے؟ کہا میں نے اپنے اجداد سے یہ سن رکھا تھا, انہوں نے رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, صلی علی محمد و آل, سنا تھا کہ 61 ہجری میں اس جگہ کہیں پر میرا نواسا شہید ہوگا, میرا نواسا شہید ہوگا. بس میں نے اپنے بیوی بچوں کو پہلے یہ کہا کہ آؤ وہاں پر آباد ہوتے ہیں جہاں پر نواسے رسول آئیں گے, تاکہ ہمیں ان کی میت میں جہاد کرنے کا موقع ملے. جب بچے راضی نہیں ہوئے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا رستہ الگ ہمارا رستہ الگ, میں جا رہا ہوں وہاں آباد ہوتا ہوں, جب تمہیں میری یاد ستائے یہاں پر آ کے مل جانا. اور میں 20 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں, 20 سال کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے امام کا انتظار کر رہا ہے 20 سال سے. میں انتظار کر رہا ہوں اور ایک دن بھی میں اپنے خیمے سے کہیں اور نہیں گیا ہوں، صرف اس انتظار میں کہ ایسا نہ ہو امام آئیں، جنگ کریں، شہید ہو جائیں اور میں ان کی میت میں شہید نہ ہو سکوں۔ عزیزان محترم، معرفت، معرفت، جب انسان کے دل میں امام وقت کی معرفت پیدا ہوگی تب جا کر وہ عاشق بنے گا اور کسی بھی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان پہلے جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی معرفت حاصل کرے۔ جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو عشق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ایسا شخص اپنی بھرپور توانائی سے اس عبادت کو انجام دے گا۔ نماز کو پڑھنے سے پہلے نماز کو سمجھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ کو سمجھنا ضروری ہے، حج انجام دینے سے پہلے حج کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان نے اس خدا کی معرفت بھی حاصل کی ہے کہ جس کے رستے میں عبادت انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، عزاداری عبادت ہے، عبادت ہے، کیونکہ ولی اللہ کے سوگ میں، غم میں انسان بیٹھا ہے۔ اگر عزاداری سے عبادت کا لقب چھین لیا جائے اور عزادار سے عشق چھین لیا جائے، یہ عبادت رسم میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب رسم میں تبدیل ہوگی تو رسم کو انسان سستی اور کاہلی سے بھی انجام دے لیتا ہے۔ مجلس میں گئے، گئے، نہیں گئے، نہیں گئے، درس میں شرکت کی، کی، نہیں کی، ماتم کیا، نہیں کیا، گریہ کیا، نہیں کیا، نماز پڑھی، نہیں پڑھی، پڑھی، جلدی پڑھ لی، آج اس وقت پڑھ لی، کل اس وقت پڑھ لی، وقت پر خمس دیا، نہیں دیا، خداوند متعال کے جتنے بھی واجبات ہیں اسے ادا کیا، کیا، نہیں کیا، نہیں کیا، کیونکہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں رسم کے طور پر انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب قربانی کا سلسلہ آتا ہے انسان خدا کو بھول جاتا ہے، جانور کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور یہ جانور کی خوبصورتی ڈھونڈنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، عبادت کا اخلاص جانور کی اس خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس چکر میں ہوتا ہے کہ میرا جانور سب سے زیادہ تگڑا ہو اور میرا جانور سب سے زیادہ مہنگا ہو، میرا جانور سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ عزیزان محترم، یہ عام بچھڑا نہیں ہوتا، یہ عام بکرا نہیں ہوتا، یہ عام بیل نہیں ہوتی، بچیا نہیں ہوتی، یہ انسان کا نفس ہوتا ہے جو ابھر کے اس کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے اور انسان کے سامنے خدا اسے کھڑا کر دیتا ہے کہ جتنا تو اپنے نفس کے پیچھے بھاگے گا یہ اتنا زیادہ تگڑا ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو خدا کی راہ میں قربانی کے چکر میں نہیں ہے، تو اپنے نفس کے لیے اس جانور کی قربانی دے رہا ہے کہ میرا نفس مطمئن ہو جائے، میں اپنے نفس کو مطمئن کر لوں۔ بالکل اسی طرح عزیزان محترم، عزاداری ہے، ہم نے عزاداری کو عبادت سے زیادہ رسم بنا دیا، رسم بنا دیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آگ پہ چل کے عزاداری کی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوائے؟ وہ کون لوگ تھے جو تہ تیغ آ گئے عزاداری کے لیے؟ وہ کون لوگ تھے جو مارے گئے عزاداری کے لیے؟ کل تک ہمارے اپنے شہر میں عزادار ہونے کے جرم میں مار دیے گئے، کون لوگ تھے؟ یہ عاشق تھے۔ عشق، معرفت، اور اس کے بعد پوری توانائی کا استعمال، پوری صلاحیتوں کا استعمال۔ اگر ہم نے اپنی عبادتوں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کیا، اپنی توانائی کا بھرپور استعمال نہیں کیا، یہ عبادتیں رسم میں تبدیل ہو کر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آج ہم نے سوشل میڈیا پہ جائیں دیکھیں کس کس طرح کی رسومات ہو رہی ہیں. کس چکر میں صرف نفس مطمئن ہو جائے, صرف ہمیں واہ واہ ہماری ہو جائے, صرف ہمارا جو پروگرام ہے اس میں رش لگ جائے. کیا ہوا ابھی میں آج کلپ دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک مجسمہ بنا کے جناب قاسم کی مہندی برآمد کی ہے. نہ خود مہندی کی کوئی حیثیت ہے شریعت میں, نہ اس مجسمے کی کوئی حیثیت ہے. چار دن گزریں گے, چار پروگرام ہوں گے, ہماری عزاداری جو عبادت ہے جسے اسی طرح انجام دینا ہے جس طرح ہماری بی بی زینب کبریٰ نے انجام دی, جس طرح سید سجاد نے انجام دی, جس طرح ہمارے امام جعفر صادق امام محمد باقر نے انجام دی, جس طرح تمام آئمہ نے انجام دی, جس طرح ہمارے علماء نے انجام دی, آج وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, رسم میں تبدیل ہو رہی ہے. اور جب رسم میں تبدیل ہو جائے گی اس کے خد و خال تبدیل ہو جائیں گے, اس کا انداز تبدیل ہو جائے گا. اور پھر ہم سنت میں رسومات شامل کرتے چلے جائیں گے, رسومات کا شکار ہو جائیں گے. اور اس کے بعد عزاداری تو کجا, سوگ فیسٹیولز میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. دو شخصیات ہیں, ایک وہ جو روایت کر رہا ہے, دوسری شخصیت وہ جو عمل کے میدان میں موجود ہے. یہ روایت کرنے والا بھی اس شخص کی بات سن کے اس کا ساتھ دے سکتا تھا لیکن ساتھ نہیں دیا, ہیثم واپس ہو گیا. کہتا ہے کہ جب کربلا میں عاشورہ کے بعد میں داخل ہوا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کا کیا ہوا, وقت کے امام کی فکر نہیں ہے, اس شخص کی فکر ہے, اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے, وہ پہلی بوجھنا چاہتا ہے. کہتا ہے میں گیا, میں نے گنجے شہیدہ ملاشوں کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح مولا کے دوسرے اصحاب زخمی تھے یہ شخص بھی زخمی ہے اور اس کے جسم پر بھی اسی طرح زخم ہے. عزیزان محترم, امام کی میت میں اپنی سعادت کو اس شخص نے حاصل کر لیا کیونکہ اسے معلوم تھا زندگی میں اولویت کیا ہے. اولویت کیا ہے, تھوڑی دیر کبھی موقع ملے تو اپنے وجود میں خلوت اختیار کریں, اپنے دل کے غارِ حرا میں جا کے بیٹھیں. ہر انسان کے دل میں خدا نے اپنا نور رکھا ہے, اس کے لیے حرا بھی رکھی ہے تاکہ وہ اس نور کی شناخت کرے جو خدا نے اس کے لیے رکھی ہے, تاکہ وہ اس ہدف کو ڈھونڈ لے, اس ہدف کو پہچان لے جو خدا نے اس کے لیے رکھا ہے. کبھی خلوت تو کریں اپنے وجود کے ساتھ, اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ خدا نے آپ سے کیا چاہا ہے. جب آپ اپنے اندر خلوت کریں گے, اپنا چلہ کاٹیں گے اپنے دل کے ساتھ, تو یہ چلہ آپ کو اہل دل بنائے گا. پھر آپ اپنے دل کی کتاب پر اپنی اولویت کو صحیح طریقے سے درج کر سکیں گے. اولویت کیا ہے ہماری, ہر انسان اپنی اولویت کے پیچھے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی اولویت دین ہے اور بعض لوگوں کی اولویت اپنا آپ ہے. جب انسان اس اولویت کو اپنی ترجیح کو سیٹ کر لے گا زندگی میں کہ اس کی ترجیح کیا ہے, کس ترجیح کن چیزوں کی بنیاد پہ اس نے زندگی گزارنی ہے, تو اس کا ہدف مشخص ہوگا, معین ہوگا. جب ہدف مشخص اور معین ہوگا عزیزان محترم, یہ انسان پھر صحیح طریقے سے اپنے امام کی مصلحت کو سمجھ سکے گا. یہ شخص سمجھے گا امام کو, یہ پہچانے گا کہ میری اولویت حسین ہے یا نہیں ہے, میری اولویت کیا ہے. جناب کل میں نے کہا تھا, جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنی اولویت دیکھی کہ ابھی میری اولویت کیا ہے, میدان میں آ گئے. دوسرے اصحاب نے اپنی اولویت کو دیکھا کہ ان کی اولویت کیا ہے. وہ اپنی اولویت سیٹ کر کے اور اپنی ترجیحات کو سیٹ کر کے میدان میں آئے تھے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری ترجیح کیا ہے. آیا خدا دین میں ہماری زندگی میں ہماری ترجیح ہے؟ امام ہماری زندگی میں ترجیح رکھتے ہیں یا ہمارا حال بھی ان افراد جیسا ہے جنہوں نے امام کے رستے میں اپنی مادی ضروریات کو دیکھا اور اپنی مادی ضروریات پر ترجیحات کو قائم کیا, اس کی بنیاد رکھی اپنی ترجیح کی, اور امام وقت کو چھوڑ دیا. جناب ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد پر. سلیمان ابن سرد خزائی, امام حسن علیہ السلام نے بلایا امام کے بعد, امام حسن علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. جب امام اس دنیا سے چلے گئے, امام حسین علیہ السلام کو پھر خط لکھ رہے ہیں. کوفے میں جن افراد نے امام کو خطوط لکھے ہیں اس کی سربراہی جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے ہاتھ میں تھی. کئی دفعہ آپ اس بات کو سن چکے ہیں, خط لکھا ہے امام کو. اس خط لکھنے والوں میں ہانی ابن عروہ بھی ہیں, جناب مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں, حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, دیگر افراد بھی ہیں جو آئے ہیں, لیکن سلیمان ابن سرد خزائی کی اولویت امام نہیں ہے, وجود امام نہیں ہے, کربلا میں نہیں آئے. جب امام شہید ہو گئے اور اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے ہیں اور معاشرے کو اب سلیمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ غضب ہو گیا, یہ مسلمانوں سے گناہ کبیرہ ہو گیا, اب توابین کی فوج بنائی اور 3 دن تک جنگ لڑی توابین نے. 4,000 یا 3,500 افراد ہیں جو سلیمان ابن سرد خزائی کی سربراہی میں جنگ لڑ رہے ہیں اور سب کے سب مارے بھی گئے. شعار کیا تھا؟ اتنی توبہ کرنی ہے, اتنی توبہ کرنی ہے, اتنی توبہ کرنی ہے کہ یا تو حکومت کا تختہ پلٹ دیں یا شہید ہو جائیں. حکومت کا تختہ تو نہیں پلٹ سکا, شہید ہو گئے. لیکن آج تاریخ میں سلیمان ابن سرد خزائی کہاں ہے؟ اور ایک لمحے میں اپنی اولویت اور اپنی ترجیح کو قائم کرنے والا ہور کہاں کھڑا ہے؟ ہور سلیمان سے بڑی شخصیت نہیں ہے. اب جا کے دیکھیں تاریخ میں کہ سلیمان کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا منصب ہے. سلیمان کوفے کے ان گنے چنے افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے پاس رجوع کیا جاتا ہے کسی بھی علمی مسئلے کے لیے, جن کو اپنا بڑا بنایا جاتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تمام قبائل ان کے پاس آتے ہیں. اتنی معزز و محترم شخصیت ہے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اولویت. اولویت. وہ بھی شہید ہے, اس کو موت بھی شہادت کے انداز سے ملی ہے. جناب حر کو بھی موت شہادت کے انداز سے نصیب ہوئی ہے, لیکن حر کی شہادت کا کیا درجہ ہے؟ سلیمان ابن سرد خزائی کی شہادت کا کیا درجہ ہے؟ دونوں شہید ہیں لیکن ایک کو تاریخ کے اوراق نے نگل کر نشان عبرت بنا دیا ہے اور دوسرے کو تاریخ نے اس انداز سے یاد کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثالی نمونہ بن گئے ہیں. عزیزو, مکتب شہید میں سب سے بنیادی چیز معرفت امام ہے, کہ آپ کو اپنے امام کی کتنی معرفت ہے, کتنی معرفت ہے, کیا آپ اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ امام خود بڑھ کے آپ کو اس بات کا علم دے دیں, شعور دے دیں کہ تم اب فلاں دن فلاں مقام پر فلاں انداز سے مارے جاؤ گے؟ کیا یہ شعور رکھتے ہیں؟ جناب رشید حجری حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں. وہ گنے چنے اصحاب جن کو مولا نے اپنی بہت ساری کرامتیں دی ہیں، بہت ساری کرامتیں دی ہیں، علم بلایا و منایا پر عبور ہے جناب رشید حجری کو، اور اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ لوگ انہیں بلاتے ہیں، یا امیر المومنین نے انہیں لقب دیا ہے رشید البلایا، کہ جسے بلاؤں کا بھرپور علم ہو، جو رشید ہو، بلیغ، جسے یہ فصاحت و بلاغت حاصل ہو، اس علم پہ عبور ہو، رشید البلایا. کیسی شخصیت ہے جناب رشید کی؟ کوفہ میں جناب میثم تمار اور جناب حبیب ابن مظاہر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے جدا ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تذکر دے رہے ہیں. ہمارے ہاں رخصت ہوتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے؟ چلو اچھا بھائی ٹھیک ہے مولا وارث، اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا. مولا کے چاہنے والے جب جدا ہوتے ہیں نا، یہ مولا کے خاص اصحاب، تو وہ اپنی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنی شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ جناب حبیب نے جناب میثم کو مخاطب کیا، واقعات آپ لوگ سن چکے ہیں، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور سر پہ بال نہیں ہے، کھجور بیچتا ہے اور اسے دار پہ لٹکایا جائے گا، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی. میثم پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ اور میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جس کا قد چھوٹا ہے اور اس کی بڑی بڑی زلفیں ہیں، سرخ رنگ کا خضاب کیا ہوا ہے، اسے بھی جو ہے وہ اپنے امام کی میت میں شہید کیا جائے گا. کوفے والے کھڑے ہو کے گفتگو سن رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے رستے پہ جدا ہو گئے چلے گئے. ایک مرتبہ کوفے والوں کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ دونوں بوڑھے اپنی عقل کھو بیٹھے ہیں، عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں، مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، نہ ماحول خراب ہے، نہ کوئی وبا آئی ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں یہ. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ جناب رشید داخل ہوئے، دیکھا لوگوں کا جمگھٹا ہے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہاں پہ رش کیوں ہے، اتنا کیوں جمع ہے؟ کہا کہ میثم اور حبیب کھڑے ہوئے تھے اور یہ باتیں انہوں نے کی. کہا کہ دونوں نے صحیح باتیں کی، بالکل صحیح بات کی، لیکن میثم نے جو بات کی نا وہ ادھوری چھوڑ دی، میثم نے جو حبیب کے لیے بات کی وہ ادھوری چھوڑ دی. وہ اس طرح پوری ہوگی کہ جب حبیب کا سر لایا جائے گا نا تو اس کے سر کی قیمت میثم کے سر سے 100 درہم زیادہ ہوگی. یہ رشید حجری کی شخصیت ہے. ایک دفعہ میرے مولا کوفے کے باغ میں لے کے آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اصحاب نے کھجور توڑنے شروع کیے، تناول کیے، کہا مولا آپ نے لگایا درخت؟ کہا ہم نے لگایا ہے. کہا مولا بڑی مزے کی کھجوریں ہیں. کہا کہ تم لطف اندوز ہو رہے ہو. کہا کہ ہاں مولا، اتنی مزیدار کھجوریں پہلے نہیں کھائیں. کہا رشید اس درخت کو یاد رکھنا، تم اسی درخت کے تنے میں لٹکائے جاؤ گے اور یہی درخت تمہارے شہادت کا سبب بنے گا. عزیزان محترم، ہم ہوتے تو کیا کرتے، کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنا اسائلم بھرتے کہ جناب فرنگی ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، آپ ہماری جان بچا لیجئے. کس بیس پہ مارے جا رہے ہیں؟ شیعہ ہونے کی بنیاد پہ ہمیں قتل کر دیں گے. آپ جو یہودی اور عیسائی ہیں، آپ ذرا ہماری جان کی پروٹیکشن کر دیجئے. ہاں یہ تو رواج ہے نا ہمارے یہاں، رائج ہے یہ سلسلہ. ذرا سا کسی نے دھمکایا، صاحب بہادر فوراً جہاز پہ بیٹھے اور چلے گئے. پھر جب معاملات تھوڑے سے حل ہوئے، دوبارہ آ کے سب سے بڑے شیعہ بن گئے. پھر جب ذرا سے معاملات خراب ہوئے، دوبارہ چپ ہوئے، جہاز پہ بیٹھے، دوبارہ چلے گئے. کیونکہ امام عزاداری، تشیع، دین، مذہب، الہی سیاست، ان چیزوں سے تو مطلب نہیں ہے، مطلب اپنی ذات سے. جب انسان کو اپنی ذات سے مطلب ہوتا ہے،
جب انسان اپنی ذات کے گرد اپنی شہرت اپنی محبت اپنی زندگی اپنے جسم اپنے بچے اپنے خاندان اور اپنی فکر میں ہوتا ہے انسان کا یہی رویہ ہوتا ہے. لیکن مولا کے چاہنے والے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ روزانہ آتے ہیں, درخت کو پانی دیتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ایک دن رشید نے دیکھا کہ یہ درخت کاٹ دیا گیا, کہا بس وہ دن آ گیا کہ اب میں مارا جاؤں گا. ایک مرتبہ حاکم وقت نے بلایا, ڈھونڈا, گرفتار ہوئے, بلائے گئے, کہا رشید کو پکڑو, یہ سب کو اس کی شہادت کے بارے میں بتاتا ہے شیعوں کو, اور یہ بتاتا ہے کہ سب ہمارے ہاتھ سے مارے جائیں گے, ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کو کتنا علم ہے, کتنا علم ہے. پکڑا گیا, لائے گئے, کہا کہ سنا تمہارے پاس جو ہے نا وہ بلاؤں کا علم ہے, جانتے ہو تم یہ سارا علم ہے. کہا ہاں, میرے مولا نے اپنے کچھ اسرار مجھے دے رکھے ہیں. یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کا لطف ہے, کرم ہے. اچھا, سب کے بارے میں تو کہتے ہو, تمہارے بارے میں تمہارے مولا نے کیا کہا؟ کہا مجھے یہ بتایا ہے کہ میں ان سے محبت کے جرم میں تیرے ہاتھ سے مارا جاؤں گا. اچھا, یہ اگر بتا دیا تو یہ بھی بتا دیا ہوگا کس طرح مارے جاؤ گے. کہا ہاں, یہ بھی بتایا ہے میرے مولا نے, یہ بتایا تھا کہ اے رشید تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, تمہارے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے, تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. کہا کہ آؤ, آج ہم علی ابن ابی طالب کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. جلاد کو حکم ہوا کہ دونوں ہاتھ پیر, چاروں ہاتھ پیر کاٹ دو اور رشید کو گھر واپس بھیج دو. چاروں ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے لیکن زبان کو چھوڑ دینا. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں اس طرح مارا جاؤں گا, یہ ہاتھ پیر کٹنے سے مر جائے گا, اور اس وقت علی ابن ابی طالب کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی. گھر آئے, بستر پہ ہیں رشید, لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, ایک ایک مدینے والے کو بلاتے ہیں, بلا کے یہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں, اور اسے حقائق الہیہ سے آگاہ کرتے ہیں, اسے اس کے مستقبل سے آگاہ کرتے ہیں. چرچا ہو گیا کوفے میں, لوگ پہچاننے لگ گئے, شور و غل مچا, سپاہیوں نے آ کے بتایا, مصاحبین نے آ کے بتایا کہ ابن زیاد یہ کیا کر دیا, اب تو رشید اور زیادہ جرت سے تیرے خلاف بات کر رہے ہیں. کہا اچھا, علی نے بالکل صحیح کہا تھا, جو علی کی پیشن گوئی تھی رشید اسی طرح مارا جائے گا, جاؤ رشید کی زبان کاٹ دو. زبان کاٹ دی گئی اور علی کا یہ چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عزیزان محترم, چاہتا تو تقیہ کر لیتا, اپنے ہاتھ پیر بچا لیتا, اپنی زبان بچا لیتا, لیکن نہیں, چونکہ مولا اسے بتا چکے ہیں کہ تم میرے شیعہ ہو, تمہارے اوپر مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, لیکن دیکھو موت شہادت کی ہے, ہمارے رستے میں جو بھی مارا گیا ہماری معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ, اسے شہید شہادت کی موت آئے گی. اسی لیے رستے میں جب باپ نے خواب دیکھا ہے اور اس کے بعد گھبرا کے ایک مرتبہ آنکھ کھلی ہے نا, تو بیٹے نے پوچھا ہے کہ بابا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ابھی دیکھا خواب میں کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ آگے آگے جا رہے ہیں نا, موت ان کا پیچھا کر رہی ہے اور انہیں موت سے چھٹکارا نہیں ہے. ایک مرتبہ بیٹے نے اپنے باپ کو مخاطب کیا, کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا, ہم حق پر ہیں. کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں؟ پہنچ گئی بات, اجرکم عند اللہ, کیا فرق پڑتا ہے؟ مکتب شیعہ میں موت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, موت کی کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن علی کا شیعہ, اہل بیت کا شیعہ اپنی موت کا انتخاب خود کرتا ہے کہ میں نے مرنا کس طرح ہے, میں نے مرنا کس طرح ہے. علی کے شیعہ کسی ہلکی موت کا انتخاب نہیں کرتا, بلکہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اسے میدان عمل میں موت آئے. موت آئے تو علی ابن ابی طالب سے محبت کے جرم میں آئے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ علی حق پر ہیں، اہل بیت حق پر ہیں. بابا کیا ہوا؟ اگر موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بابا میں اسماعیل سے زیادہ تیار ہوں. آپ اتنا تیار ہوں جتنا خدا چاہتا ہے. خدا نے ابراہیم سے یہ نہیں چاہا تھا کہ اسماعیل شہید کر دیا جائے، لیکن بابا میں تیار ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں خدا کی راہ میں، کیونکہ میرے نزدیک موت منتقل ہونے کا نام ہے، موت اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے. ایک مرتبہ میرے شہزادے جب تیار ہو کے میرے مولا حسین کے پاس آئے نا، ایک مرتبہ علی اکبر کا چہرہ دیکھا. اب سوالیہ نشان ہے جو میرے مولا کے چہرے پر ہے. کہا علی اکبر کہو کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کے تمام اصحاب اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے سب شہید ہو گئے، تو بیٹا ابھی لشکر باقی ہے. کہا نہیں بابا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے خون میرا گرے، سب سے پہلا خون. حسین اپنے اس بیٹے کو کس طرح جواب دیں، کس طرح اذن دیں؟ ایک مرتبہ کہا بیٹا دیکھو، تمہیں بچپن سے تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ اگر زینب کبرا تمہیں اجازت دے دیں، میری طرف سے اجازت ہے. ایک مرتبہ میرے شہزادے علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے، لباس جنگ زیب تن کیا ہوا ہے، تلوار نیام میں لگی ہوئی ہے. ایک مرتبہ میری بیوی علماء کہتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ جناب زینب کبرا نے گھبرا کے علی اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا علی اکبر کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ پھپھی اما وہاں جہاں سب شہید ہونے جا رہے ہیں، بخدا دینے خدا کو اب علی اکبر کے خون کی ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بابا پر، خدا کے دین پر، نانا رسول اللہ کے دین پر اپنا خون نچھاور کر دوں. ایک مرتبہ بی بی زینب کبرا سے بولا تو کچھ نہیں گیا، اپنے سر کو جھکا لیا. اچانک علی اکبر نے جناب زینب کبرا کو مخاطب کیا، کہا اچھا پھوپھی اما مجھے یہ بات بتائیے، جب میدان حشر میں میری ماں فاطمہ الزہرا، میری دادی فاطمہ الزہرا موجود ہوں گی اور سب کے سب اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے، پھپھی اما اس وقت آپ کیا کہیں گی؟ علی اکبر چونکہ عزیز تھا اس لیے ماں فاطمہ آپ کے بیٹے حسین پہ قربان نہیں کیا. اجرکم عند اللہ. ایک مرتبہ میری بیوی نے اجازت دی، علی اکبر کے ہاتھ کو تھاما، میرے مولا حسین کے پاس لے کے آئے، مولا نے ذوالجناح میں سوار کیا، ذوالجناح پہ سوار کیا. علی اکبر جنگ لڑنے کے لیے گئے، جنگ لڑنے کے لیے گئے، لیکن جب پیاس کی شدت غالب آئی ہے، ایک مرتبہ پلٹ کے آئے، پلٹ کر آئے، میرے مولا نے بڑھ کر ذوالجناح کی رکاب تھامی، علی اکبر اترے، باپ نے بڑھ کے سینے سے لگایا ہے بیٹے کو. علی اکبر بڑی خوب جنگ لڑ رہے تھے، بڑی اچھی جنگ لڑ رہے تھے بیٹا، شاندار جنگ تھی، شاندار جنگ تھی. ارے تمہارے دادا علی مرتضیٰ کی جنگ یاد آ گئی، لیکن علی اکبر یہ تو بتاؤ پلٹ کیوں آئے؟ کہا بابا گرمی کی شدت ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میری جنگ کا انداز تبدیل ہو جائے گا. باپ کے پاس پانی تو تھا نہیں، بیٹے کو کلیجے سے لگایا، کہنے علی اکبر میں زبان سید الشہداء ہے. اچانک علی اکبر نے گھبرا کے حسین سید الشہداء کو الگ کیا، گھبرا کے کہا ارے بابا حسین آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے دکھائی دیتے ہیں. حسین کیا کرتے، ہاتھوں سے انگوٹھی اتاری، علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھی، جاؤ بیٹا علی اکبر دیکھو وہ حوض کو
کوثر پہ نانا تمہارے منتظر ہیں، دادا علی مرتضیٰ منتظر ہیں، ارے میری ماں فاطمہ تو زہرا منتظر ہیں۔ علی اکبر مقتل کے جانب آئے، مقتل کے جانب آئے، ایک شقی نے پڑھ کے سر پہ گرز مارا، ایک شقی نے نیزہ مارا، ایک شقی نے پہلو میں تلوار ماری۔ ارے جس کے پاس جو کچھ تھا شبیہ رسول خدا پہ برسا دیا۔ علی اکبر سینے فرس پہ تحمل برقرار نہ رکھ پائے، اچانک سینے فرس سے زمین کی جانب آئے، باپ کو مخاطب کیا، یا بتا حضرکنی اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ راوی کہتا ہے اس ایک لمحے میں نا جب علی اکبر نے اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا، میں نے اس ایک لمحے میں جوان حسین کو بوڑھا ہوتے دیکھا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رولائے سوائے سید الشہداء کے غم میں۔ حسین نے چلنا چاہا، گر گئے، دوبارہ اٹھے، چلنا چاہا، گر گئے، دوبارہ اٹھے، پھر چلنا چاہا، پھر گر گئے۔ کئی مقامات پر راوی یہ لکھتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین کو جب علی اکبر نے پکارا ہے نا، حسین گرتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے۔ جب حسین نے یہ محسوس کیا نا کہ اب جسم میں طاقت نہیں رہی ہے، ارے طاقت کیسے رہتی، طاقت کس طرح برقرار رکھتی، ارے حسین کا جوان بیٹا دنیا سے جا رہا تھا۔ اجرکم عند اللہ، ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں اور گھٹنے کے بل علی اکبر کو پکارا، ارے بیٹا علی اکبر، یہ کس انداز سے باپ کو آواز لگائی ہے، یہ کس انداز سے آواز لگائی ہے، نہ حسین چل سکتا ہے، نہ حسین دیکھ سکتا ہے، ارے بیٹا علی اکبر ذرا بار بار باپ کو تو پکارو تاکہ باپ تم تک پہنچ سکے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ حسین علی اکبر کی بالی پہ پہنچے، بالی پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں، ایک ہاتھ سے علی اکبر نے اپنے سینے کو چھپایا ہوا ہے۔ ارے جوان بیٹا تھا نا، باپ کو زیادہ مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو مخاطب کیا، بیٹا علی اکبر ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ، ہم دیکھیں تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے، دل پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے، دل پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے، سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے۔ ایک مرتبہ مقام امامت نے ارے علی اکبر کا ہاتھ بڑھ کے ہٹایا، اب جو دیکھتے ہیں ٹوٹا ہوا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ارے جب 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 میرے مولا، جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تھا نا، اور ہاتھ میں لرزش پیدا ہو رہی تھی، بار بار گھبرا رہے تھے، اور یہ ذبح کرنے کا معاملہ بار بار تعطل کا شکار ہو رہا تھا، ایک مرتبہ جناب اسماعیل نے اپنی آنکھیں کھولی، باپ کو دیکھا، کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، خدا کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، ہاتھ کیوں لرز رہے ہیں، اب تک چھری کیوں نہیں پھیر سکے۔ کہا بیٹا تم ہمارے جوان بیٹے ہو، باپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی قربانی دے۔ اسماعیل نے جناب ابراہیم کو مخاطب کیا، کہا بابا قربانی تو دینی ہے، اس قربانی کے لیے بابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، لیکن میں کیا کروں عزادارو، لا یوم قیوم کیا باب دلو، نہ حسین کے آنکھوں پہ پٹی تھی، نہ ہاتھوں میں لرزش تھی۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے نیزے کو پکڑا، میرے دل کے تو نجف کا روک کیا ہوگا، ایک مرتبہ بابا علی مرتضیٰ کو مخاطب کیا ہوگا، ارے او مشکل کشا دنیا کے مشکلیں حل کرتے ہو، ارے حسین کا جوان علی اکبر نیزے کی پرچھی کھائے ریت کربلا پہ لیٹا ہوا ہے، بابا مشکل کشا، ارے ذرا پڑھ کے حسین۔ علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت الوهاب رب صل على محمد وآل محمد۔ دعائے صحت کی التماس ہے۔
اینڈے یونیورسٹی کے سابق یونٹ صدر برادر یوسف اس وقت آئی سی یو میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی التماس ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے سید سجاد کی مریضی کا واسطہ، پروردگار جتنے مریض جتنے مومنین اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں، ہر طرح کی بیماری، وبائی بیماری، موذی مرض، وہ افراد جو لا علاج ہیں، پروردگار تجھے سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، انہیں جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ماتم حسین۔